بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا يشير إلى صدره ثلاث مرار بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وإرضه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لخادمه أنس رضي الله تعالى عنه: يا بني، إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل. ثم قال: يا بني، إن ذلك سنتي، ومن أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. ابھی ظہر کی نماز کے بعد ایک موضوع شروع کیا تھا، اور اس سلسلے میں چند باتیں عرض کی گئی تھی کہ ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے، اس میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے معاملے میں ان ہدایتوں کو عملی جامہ پہنائے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دی ہیں. انہی میں سے ایک اہم ہدایت یہ ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کے متعلق اپنے دل کو پاک اور صاف رکھے، اس میں اپنے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے متعلق کوئی میل کچیل یا کوئی اس کے متعلق برا خیال، برا جذبہ اس کے دل میں ہونا نہیں چاہیے. یہ برا خیال اور جذبہ جو ایک بھائی کے متعلق دوسرے بھائی کے متعلق ہوتا ہے، اس میں کہیں تو حسد ہوتا ہے، کوئی نعمت اپنے مسلمان بھائی کے پاس ہے، اس کو دیکھ کر اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ نعمت اس کے پاس کیوں ہے، چھین جانی چاہیے، اور کہیں یہ اس کے دل میں اس کے متعلق بغض اور عداوت اور دشمناوٹ کا جذبہ ہوتا ہے، اور کہیں اس کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے متعلق حقارت کا جذبہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو حقیر سمجھتا ہے. تو بہرحال کوئی بھی گویا ایسا جذبہ اپنے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے متعلق جو ہے اپنے دل کے اندر میل کچیل رکھنا، غل و غش رکھنا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. تو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جو نعمتیں عطا فرماتے ہیں، ان نعمتوں کی وجہ سے دوسرے وہ لوگ جن کے پاس وہ نعمت نہیں ہوتی، ان کے دلوں میں یہ خیال آتا ہے، اور گویا وہ یوں سوچتے ہیں، تمنا کرتے ہیں کہ یہ نعمت اس کے پاس سے چھین جانی چاہیے، اور اسی کو حسد سے تعبیر کیا گیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تداوروا وكونوا عباد الله اخوانا. آپس میں ایک دوسرے کے اوپر حسد مت کرو، ایک دوسرے کے ساتھ بغض اور عداوت نہ رکھو، ایک دوسرے کو پیٹھ نہ دکھلاؤ، بلکہ آپس میں مسلمان بھائی بھائی بن کر کے رہو. تو جہاں ان نعمت والوں کو دیکھ کر ان لوگوں کے دلوں میں جو ان نعمتوں سے محروم ہیں نہیں ہیں ان کے پاس, یہ حسد کا جذبہ ہوتا ہے. وہاں جن کے پاس نعمتیں ہیں ان کے دلوں میں اس کے برعکس ان لوگوں کے متعلق جو ان نعمتوں سے محروم ہیں حقارت کا جذبہ ہوتا ہے. ایک آدمی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دولت اور ثروت دے رکھی, بہت بہت زیادہ دولت سے نوازا ہے, اپنی اس دولت کی وجہ سے وہ لوگ جو دولت سے محروم ہیں وہ یہ تمنا کرتے ہیں کہ اس کو دولت کیوں میری چھین جانی چاہیے, ان کو یہ اچھا نہیں لگتا, اسی کو حسد کہا گیا. لیکن اس دولت والے کے دل میں ان لوگوں کے متعلق جو اس دولت سے محروم ہیں, غریب ہیں, گویا ایک حقارت کا جذبہ ہوتا ہے, وہ اس کو حقیر سمجھتا ہے. ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے عہدہ اور منصب عطا فرمایا ہے, بڑے اونچے عہدے کے اوپر فائز ہے, جو بہت سے وہ لوگ جو اس عہدے سے محروم ہیں اس کے متعلق دل میں حسد رکھتے ہیں کہ یہ اس کو کیوں ملا, چھین جانا چاہیے. اور جس کے پاس عہدہ ہے اس کے دل میں ان لوگوں کے متعلق جو اس عہدے سے محروم ہیں ایک حقارت کا خیال آتا ہے, یہ معمولی گویا اپنے مقابلے میں اس کو حقیر سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو حسن اور جمال عطا فرمایا ہے, تو اب وہ صاحب حسن و جمال ایسے آدمی کو جو بدصورت ہے حقیر سمجھتا ہے اپنے مقابلے میں. یہ شریعت جو ہے کسی بھی انسان کو جو ہے اس کی دنیاوی گویا بدحالی کی وجہ سے یا محرومی کی وجہ سے, مفلوک الحالی کی وجہ سے, یا دینی اعتبار سے کمزوری ہو, ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں اللہ نے توفیق دی, مسجد میں آئے نماز پڑھ رہے ہیں, تو اب اللہ کی اس گویا انعام اور احسان کا اور اس نعمت کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن اس کی وجہ سے ایک ایسا اللہ کا بندہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کے متعلق دل میں حقارت کا جذبہ نہیں ہونا, اس کے اوپر محنت کرو اور گویا اس کو نماز کی تاکید کرو, اس کے لیے گویا اس کا نماز نہ پڑھنا ایک ایسا ہی ہے جیسا کہ ہمارا بھائی کسی بیماری میں مبتلا ہو تو ہم اس بیماری کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بیمار سے نفرت نہیں کرتے, بیماری سے نفرت کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے یہ گویا شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نعمت دی ہے اس کی وجہ سے آپ ان لوگوں کو جو جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے ان کو آپ حقیر سمجھیں. کسی بھی مسلمان کو کسی بنیاد پر, چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو, شریعت کی طرف سے حقیر سمجھنے کی اجازت نہیں دی گئی. صاف بتلا دیا گیا کہ المسلم و اخو المسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. مسلم شریف کی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, لا یظلمہ, نہ وہ اس کے حق تلفی کرے گا, ظلم اور زیادتی کرے گا اس پر, ولا یخذلہ, اور نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑے گا. گویا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ اس کی نگاہوں کے سامنے اگر اس کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی کی جا رہی ہے تو جو مسلمان وہاں موجود ہے وہ اگر اس کو بچا سکتا ہے, اس کی مدد کر سکتا ہے, تو شریعت حکم دیتی ہے تمہارے لیے مدد کرنا فرض اور ضروری ہے, بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتے. ولا یحقرہ, اور اس کو حقیر نہیں سمجھتے, اس کو حقیر نہ سمجھے. گویا یہ تحقیر کی, کسی بھی مسلمان کو حقیر سمجھنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی, نہ تو اس کی دنیاوی کمزوری کی وجہ سے, مال و دولت نہیں ہے آپ اس کو مال و دولت نہ ہونے کی وجہ سے حقیر نہ سمجھیں, اس کے پاس عہدہ اور منصب نہیں ہے اس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھیں, اس کے پاس حسن اور جمال نہیں ہے اس کی وجہ سے آپ حقیر نہ. اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا, یہ تو اللہ تعالیٰ نے, یہ نعمتیں جتنی ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے سے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہیں اپنی حکمت سے. وہ دینے والا جانتا ہے جس کو دیا ہے کیوں دیا ہے, اور جس کو نہیں دیا ہے اس کو کیوں محروم رکھا ہے. اس لیے نہیں محروم رکھا نعوذ باللہ کہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی تھی, اللہ کے خزانے تو ایسے بھرے ہوئے ہیں کہ دنیا کے سارے انسانوں میں سے ہر ایک کو گویا گھر بھر بھر کے اللہ سونا دیتا تو بھی اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی، ہر چیز دے سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمتوں سے یہ نعمتیں اپنے بندوں کے اندر تقسیم کی ہیں، وہ بہت اسی کے اوپر، اس لیے ان نعمتوں کی وجہ سے جن کو نعمت دی گئی ہے وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا نہ سمجھے، یہ نہ سمجھیں کہ اس میں میرا کوئی کمال ہے۔ ویسے دیکھیے کہ جتنی بھی نعمتیں دی جاتی ہیں بعض تو ایسی ہیں کہ خود وہ نعمت والا بھی وہ سمجھتا ہے کہ اس نعمت میں میرا کوئی کمال، مثلا حسن اور جمال ہے، کسی کو اللہ نے حسن اور جمال عطا فرمایا، آپ خود اس سے پوچھیں یہ حسن اور جمال جو اللہ تمہارے پاس ہے کیا تم نے کوئی محنت کی تھی، کیا تم نے اس کے لیے کوئی مشق کوشش کی تھی، کوشش کر کے یہ حاصل کیا؟ نہ بھائی، یہ تو اللہ پیدا اسی طور پر اللہ نے مجھے، میری کوشش کو اس میں کوئی خود اقرار کرے گا؟ کسی کو اللہ نے اچھی آواز دی تو یہ اچھی آواز یہ کوئی اس نے اپنی محنت سے حاصل نہیں کی؟ اللہ، بعض نعمتیں ایسی ہیں جس کے متعلق بعض لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ میری میں اس میں بھی جو ہے وہ اللہ ہی کا عطیہ ہے، لیکن کچھ ذرا اس کو اپنی محنت کا گمان ہوتا ہے، ایک آدمی کے پاس دولت ہے، سمجھتا ہے میں نے بہت محنت کی، تجارت کی، دکان کے اندر اپنی گویا خون پسینہ ایک کیا، رات دن لگا رہا، تو اتنے سالوں کے بعد ترقی کرتے کرتے اتنی ساری دولت میرے پاس آئی ہے، گویا اس دولت کے ملنے میں وہ یوں سمجھتا ہے کہ میری محنت کو دخل ہے، حالانکہ یہی آدمی اگر سوچ لے کہ بھائی محنت کی وجہ سے ملی ہوتی تو تو جتنی محنت کر رہا ہے ذرا دیکھنے آس پاس نظریں دوڑا لے، تو جس ماحول میں رہتا ہے جہاں رہتا ہے تجھ سے زیادہ محنت کرنے والے موجود ہیں لیکن ان کے پاس کچھ بھی نہیں، اگر محنت کی بنیاد پر ملتی تو جیسے تمہارے پاس ہے اس کے پاس بھی ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے پاس نہیں، معلوم ہوا کہ محنت کو اس میں دخل نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے، ایک آدمی کے پاس علم ہے تو وہ اس کو خیال ہوتا ہے کبھی کہ میں جو ہے پڑھا، رات بھر جو ہے مطالعہ کیا، اساتذہ کی خدمت کی اور اس میں لگا رہا، اس کی وجہ سے یہ بھی اللہ کی خالص دین ہے، یہ محنت کا جو اس کو گمان ہے خالی گمان ہی ہے، اللہ کا یہ جتنی جس محنت کے اوپر وہ سوچ رہا ہے وہ ذرا دیکھتا ہے کہ جس جماعت میں اس نے پڑھا تھا، جس کلاس میں تھا، وہ اس کو معلوم ہوگا کہ اس کلاس میں اس سے زیادہ محنت کرنے والے طلبہ موجود تھے لیکن ان کو اتنا ملا نہیں جتنا اس کو ملا، اگر محنت کی وجہ سے ملتا تو ان کو زیادہ ملنا چاہیے تھا یا اتنا ہی ملنا چاہیے تھا، لیکن معلوم ہوا اس میں بھی دخل اس کی محنت کو نہیں ہے بلکہ اللہ کے فضل کو ہے، جو کچھ ملتا ہے اللہ کے فضل سے۔ ایک حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ کے مواعظ کے اندر ایک واقعہ ہے، ایک مرتبہ ایک آدمی جو ہے اونٹ لے کر جا رہا تھا، اونٹ پر دونوں طرف بوجھ لاد رکھا تھا، دونوں طرف دو بوریاں ہیں، اب اس کے اس سفر میں ایک دوسرا آدمی اس کے ساتھ ہو گیا، یہ تو دیہاتی آدمی تھا، دوسرا جو ساتھ ہو گیا پڑھا لکھا آدمی تھا، سمجھدار تھا، باتیں کر رہے ہیں تو اس نے پوچھا اس کو کہ یہ اونٹ پر کیا لاد رکھا ہے دونوں، اس نے کہا ایک بوری میں تو گیہوں ہے، کہا دوسری میں، کہا دوسری کے اندر ریت بھرا ہے، ریت کا ایک بھرا، ہم تو صحرا کے اندر ہیں، جہاں سے چاہو جتنی بوریاں ریت کی بھر لو، کیا ریت کا ایک بھرا، کہا یہ جو ہے نا توازن برقرار رکھنے کے، بیلنس ٹھیک رکھنے، یہ جو ہے گیہوں کی بوری ہے اب وہ ایک طرف کیسے رہ سکتی تھی، تو اس کا بیلنس باقی رکھنے کے لیے دوسری بوری کے اندر میں نے ریت بھر رکھا ہے، تو اس نے کہا اللہ کے بندے بیلنس ہی کرنا تھا تو یہ گیہوں کی بوری آدھی ادھر اور آدھی ادھر، تو بوجھ بھی کم ہو جاتا، سفر بھی آ سکتا ہے، بات تو معقول ہے، اس کے سمجھ میں آیا کہ یہ بات ٹھیک ہے، اس نے اس کے کہنے کے مطابق وہ ریت والی بوری خالی کر دی اور گیہوں والی بوری میں سے آدھا ادھر کر کے ڈال دیا، اب چل رہے، اب وہ اپنے ذہن میں سوچ رہا ہے وہ دیہاتی اس نے اتنا اچھا بڑھیا مشورہ دیا تو یقین ہے اس کے پاس مجھ سے زیادہ مال ہوگا، اس لیے وہ پوچھتا ہے کہ تمہارے پاس بکریاں کتنی ہیں، تو اس نے کہا میرے پاس تو ایک بھی بکری نہیں ہے، بھینسیں کتنی ہیں کہا ایک بھی نہیں ہے، گائیں کتنی ہیں کہا ایک بھی نہیں ہے، زمین تمہارے پاس کتنی ہے تک کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ کیا کہتا ہے, تو بڑا منحوس آدمی ہے, تیری بات پر میں عمل نہیں کروں گا. پھر اس نے وہ بوری خالی کر کے, ایک بوری میں گیہوں نے دوسری بوری میں ریت بھر کر کے. تو دیکھیے لکھا ہے کہ اگر عقل کی وجہ سے روزی میں زیادتی ہوتی تو بیوقوف لوگ دنیا میں بھوکے مرتے, لیکن ہم دیکھتے ہیں معاملہ الٹا ہے. سمجھا ہے کہ نہیں؟ معلوم ہوا یہ سب نعمتیں جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرماتے ہیں. اس لیے اگر آپ کے پاس دولت ہے, آپ یہ نہ سمجھیے کہ جس کے پاس دولت نہیں ہے اس کو آپ حقیر سمجھیں. نہیں, اللہ نے اپنے فضل سے آپ کو یہ دولت عطا فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو تعلیم دی وہ یہی بخاری شریف میں روایت, حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک آدمی وہاں سے گزرے, وہ مہاجرین میں سے تھے, بڑے آدمی تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا, ما تقولون فی ہذا, وہ تو وہاں سے گزر گئے, تم اس آدمی کے متعلق کیا کہتے ہو, تمہارا کیا خیال ہے؟ تو لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے صحابہ, انہوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ, رجل ویا ہریون ان خطب ان ینکہ وان شفا ان یشفا وان قال ان یستمع. اللہ کے رسول, یہ تو بہت بڑا آدمی ہے, اس لائق ہے کہ اگر کسی کے یہاں پیغام نکاح بھیجے تو اس کا پیغام نکاح کیا قبول کر لیا جائے گا, کوئی رد نہیں کر سکتا. وہ کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کر لی جائے گی, اور اگر وہ کوئی بات کہے گا تو لوگ کان لگا کر کے سنیں گے, جی حضور فرمائیے کیا ہے. بڑے آدمی کے متعلق ایسا ہی سلوک کرتے ہیں لوگ. تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرے صحابی جو غریب تھے, وہ بھی مہاجرین میں سے تھے, ان کے وہاں سے گزرے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان کے متعلق کیا کہتے ہو. کا ایک معمولی آدمی ہے, ہریون ان خطب لا یون کہا, وہ اس لائق ہے کہ اگر کسی جگہ پیغام نکاح بھیجیں گے تو کوئی اپنی لڑکی اس کو دے گا نہیں. وَإِن شَفَا لَا يُشَفَّا, اگر سفارش کریں گے کسی کی کوئی اس کی سفارش قبول نہیں کرے گا. وَإِن قَالَ اللَّهُ يُسْتَمَا, اور کوئی بات کہیں گے یہ کوئی اس کی طرف دھیان نہیں دے گا. گویا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, یہ اس جیسے زمین بھر کر کے ہوں ان سے بہتر ہے. تو پہلے جو گئے تھے ان کے مطابق تو وہ زمین بھر کر کے ہوں ان کے مقابلے میں. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں ایسا مبالغہ میری نظر سے نہیں گزرا. اب دیکھیے یہاں فقط لوگ وہ مال و دولت کی کمی اور ظاہری اعتبار سے جو اسباب ہوا کرتے ہیں عزت کے, وہ نہ ہونے کی وجہ سے دوروں کے متعلق یہ گمان کیا تھا, لیکن شریعت اس کی اجازت دیتی نہیں ہے. یہ کہ بھائی لوگ اس کو اس لیے بڑا سمجھتے تھے کہ وہ اونچے خاندان سے تعلق رکھتا ہے, صاحب ثروت ہے, صاحب دولت ہے, باقی مسلمان تو دونوں تھے. تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس جواب سے اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ خالی ظاہری حالت کی بنیاد پر فیصلہ نہیں. حضور اسی کو فرماتے ہیں تقویٰ ہاؤن, اس نشان حضور نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقویٰ یہاں ہے تین مرتبہ. گویا اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی کی عزت کی بنیاد جو ہے وہ تقویٰ ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثیٰ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے مختلف خاندان اور قبیلے بنائے, اور فقط یہ خاندان اور قبیلے بڑائی اور عزت کے لیے نہیں آپس کی پہچان کے لیے ہے. تمہارے اندر سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھنے والا ہو. جس کے دل میں تقویٰ زیادہ وہ اللہ کے یہاں عزت والا, اور تقویٰ کس کے دل میں زیادہ ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں, اس کے ناپنے کا تھرمامیٹر کسی کے پاس بھی نہیں, وہ اللہ ہی جانتے ہیں. تو بہرحال شریعت جو ہے یہ دنیاوی کمزوری اور مفلوق ہے, ظاہری حالت مال و دولت کی کمی, ایسے خوبصورتی اور بدسرتی کی بنیاد پر نہیں. ایک صحابی تھے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شمائل میں واقعہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیہات کے رہنے والے, جب مدینہ منورہ آتے تھے تو دیہات کی چیزیں جو ہے جیسے چھاچ ہے، دودھ ہے، سبزی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لاتے تھے ہدیے میں. جب واپس جاتے تھے تو شہر کی چیزیں خرید کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیا کرتے تھے. حضور فرماتے تھے کہ ظاہر ہمارا دیہات ہے اور ہم ان کا شہر ہیں. یعنی ایک شہر کے آدمی کو دیہات کی جن چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے وہ ہماری ضرورت یہ پوری کرتی ہے، اور ایک دیہات کے آدمی کو شہر کی جن چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے ہم اس کو پورا کرتے ہیں. اس لیے وہ ذرا بدصورت تھے. ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں آ کر وہ کچھ مال بیچ رہے تھے، بیٹھ کر گھی وغیرہ لائے تھے اور اس میں مشغول تھے. پیچھے سے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کولی بھر لی. بچے کرتے ہیں، پیچھے سے آ کے انہیں دبا دیا مجھ کے آنکھ یہ کر کے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کولی بھر لی اور اب یہ کہہ رہے چھوڑو چھوڑو کون ہے کون ہے، اور کنکھیوں سے دیکھا تو محسوس کیا کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بس وہ تو پھر تو وہ اپنی پیٹھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کے ساتھ اور زیادہ جو ہے چپکانے کی کوشش کرنے لگے. حضور سمجھ گئے کہ انہوں نے پہچان لیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس غلام کو کون خریدے گا، آپ نے اس غلام کو کون خریدے گا. تو یہ کیا کہتے ہیں حضور کو، عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول انک لتجدنی قاصدا، کہ اگر آپ بحیثیت غلام کے مجھے بیچنا چاہیں گے تو بہت کم قیمت، بہت گھٹیا پائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرمایا واللہ انک لست عند اللہ بقاصد، اللہ کی قسم اللہ کے یہاں تم کم قیمت نہیں ہو، اللہ کے یہاں تمہاری قیمت. حالانکہ وہ بدصورت چہرہ ان کا کوئی حسین نہیں تھا، تو خالی اس خوبصورتی کی بنیاد پر کوئی اپنے آپ کو اچھا سمجھے اور بدصورتی کی بنیاد پر کسی کو حقیر سمجھے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. بلکہ دینی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے کسی کو توفیق دی تو وہ آدمی جس کو دین پر عمل کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے وہ اللہ کا خالص انعام سمجھے اس کو، اور اس کی وجہ سے کسی کو حقیر نہ سمجھے. قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر تہمت لگائی گئی تھی، وہ قصہ بیان کیا گیا ہے سورہ نور میں، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی جو ہے جو دیندار اللہ کے حکم پر گناہ سے بچنے والا بن سکتا، ما زکا منکم، کوئی بھی اپنے آپ کو گناہ سے بچا نہیں سکتا. اور ولکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، دو رکعت ہم نے پڑھ لی، اللہ تعالیٰ ہماری گناہ سے حفاظت کرتے ہیں، کوئی کمال نہیں ہمارا، یہ محض اللہ کا فضل ہے. وہ اپنی توفیق چھین لینا تو ہم بازاروں میں رسوا ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اگر یہ توفیق عطا فرمائی ہے تو اس کا احسان مانو، اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن اس کی وجہ سے اللہ کے کسی بندے کو حقیر نہ سمجھو. بخاری ہی میں روایت موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صحابی تھے، نام عبداللہ تھا اور ان کا لقب تھا حمار. ان کے اس لقب سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگوں کے اندر کیا ہوگا. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہنسایا کرتے تھے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا کرتے تھے. کوئی قافلہ آتا تھا تو قافلے والوں سے گھی یا شہد وغیرہ خرید لیا اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کہ اللہ کے رسول ہدیہ ہے، حضور نے قبول فرما لیا. اب وہ قافلے وہ بیچنے والا آ کر نیچے قیمت کا مطالبہ کرتا تو اس کو لے کر حضور کی خدمت میں آتے، اللہ کے رسول قیمت ادا کر دی. حضور فرما بھی تم نے ہدیہ تو دیا تھا، کہ اللہ کے رسول میں نے دیکھا یہ شہد، میرے جی نے بہت چاہا کہ آپ اس کو نوش فرمائیں لیکن میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں نے سودا تو کر لیا اور آپ کی خدمت میں پیش تو کر دیا لیکن پیسے نہیں آتا، حکم دے بھائی پیسے ادا کر دو. تو یہ اس طرح جب شراب حرام ہوئی، پہلے حلال تھی سب پیتے تھے، پھر جب حرمت نازل ہوئی تو حرمت نازل ہوتے ہی سب نے چھوڑ دیا. لیکن بعض ایسا ہوتے ہیں، بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جلدی سے ان سے چھوٹتی نہیں ہے، تو حرام ہونے کے بعد بھی انہوں نے شراب پی، تو حرام ہونے کے بعد تو پھر حکم یہ آ گیا کوئی اگر پیے تو اس کو سزا کے طور پر کوڑے لگائے جائیں گے. انہوں نے بھی شراب حرام ہونے کے بعد پی، لائے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور شراب کے پینے کے جرم میں ان پر کوڑے لگائے گئے. دوسری مرتبہ ایسا ہوا, تیسری مرتبہ ایسا ہوا. بخاری شریف کی روایت ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تیسری مرتبہ یہ لائے گئے اور ان پر سزا جاری کی گئی تو مجلس میں سے ایک آدمی کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ اللہم لعنہ ما اکثر ما یوتا بہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یا اللہ اس پر لعنت بھیج, یہ کتنی مرتبہ اس طرح شراب پی ہوئی ہونے کی حالت میں حضور کے پاس لایا جاتا ہے. جب یہ جملہ ان کی زبان سے نکلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا لا تلعنوه واللہ ما علمتو انہ یحب اللہ ورسولہ, کہ اس کے اوپر لعنت مت بھیجو, اللہ کی قسم جہاں تک میں جانتا ہوں یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. بہرحال کسی کے گناہ کی وجہ سے بھی اس کو حقیر سمجھنے کی شریعت اجازت دیتی نہیں. عام طور پر جیسے مالداروں کو مال کی وجہ سے غرور فخر ہوتا ہے نا, دینداروں کا غرور دوسری نسبت کا ہے اور وہ ان مالداروں کے غرور سے 10 گنا ہوتا ہے. یاد رکھیے یہ بڑا خطرناک ہے, بڑا خطرناک ہے, اور یہی چیز آدمی کو جو ہے برباد کر کے رہتی ہے. وہاں علامہ ابن سعد جن کی طبقات ہے کتاب, تو اس میں لکھا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب میدان عرفات کے اندر سورج غروب ہوا اور وہاں سے مزدلفہ کی روانگی کا وقت آیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر سوار ہوئے اور ابھی اونٹ پر سوار ہیں ایسا معلوم ہوتا تھا کسی کا انتظار ہے. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے لاڈلے تھے وہ اس وقت کہیں قضاء حاجت کے لیے چلے گئے تھے, اس لیے حضور سواری پر سوار ہونے کے بعد بھی ان کا انتظار فرما رہے. جب وہ آئے تو جب حضور اونٹ پر سوار ہو گئے اور آپ ابھی اونٹ کو چلا نہیں رہے, تو اس وقت یمن کے شاہی گھرانے کے کچھ لوگ وہاں موجود تھے. یہ دیکھ کر آپس میں کہتے ہیں کیا بات ہے, کیوں ایسا معلوم ہوتا ہے کسی کا انتظار ہے. اتنے میں حضرت اسامہ آ گئے, اور حضرت اسامہ دیکھنے کے اعتبار سے بہت معمولی معلوم ہوتے تھے. ایک تو رنگ ان کا سانولا تھا, ناک بھی چپٹی تھی, ایک نوجوان ہلکے چھریرے جسم کے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پیچھے بٹھایا, تو ان کو دیکھ کر حضرت اسامہ کو دیکھ کر وہ لوگ کیا کہنے, ان کی وجہ سے ناک بوں چڑھائی, ان کی وجہ سے ہم کو کیا کرنا پڑا, رکنا پڑا. حضرت عروہ ابن زبیر جو فقہائے صبا مدینہ میں سے ہیں, بہت بڑے عالم مدینہ کے علماء میں سے, وہ فرماتے ہیں فلذا کفر اہل الیمن من اجل ذا, کہ یمن والے کفر کا شکار اس جملے کی وجہ سے ہوئے. علامہ ابن سعد صاحب طبقات کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد یزید ابن ہارون جو بہت بڑے محدث تھے ان سے حضرت عروہ کے اس جملے کا مطلب پوچھا, تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ارتداد کا جو فتنہ پھیلا, بہت سے لوگ اسلام سے ہٹ گئے, تو یمن کے یہ لوگ جو ارتداد میں مبتلا ہوئے اس جملے کی وجہ سے. اس لیے اپنے آپ کو ایسی کسی کی تحقیر سے بہت زیادہ بچانے کی ضرورت ہے. اسی لیے آگے حضور فرماتے ہیں بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ مسلم, ایک مسلمان کی برائی کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. کسی کو بھی حقیر مت سمجھنا, ورنہ اپنے لیے بہت بڑا خطرہ ہم بول رہے ہیں. ہاں, ابن ماجہ شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں, طواف کرتے ہوئے کعبۃ اللہ کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کیا ما اطیبو کے و ما اطیب ریحو کے و ما اعظمو کے و ما اعظم حرمتو کے والذی نفس محمد بیدیہ لحرمت المومن اعظم من حرمتی, اے کعبہ تو کتنا پاکیزہ ہے اور تیری کتنی پاکیزہ ہے تیری خوشبو, اور اے کعبہ تو کتنا عظمت والا ہے اور کیسی بڑی ہے تیری عظمت, لیکن قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, ایک مومن کی عظمت تجھ سے زیادہ ہے. یہ آج کیا ہو گئے ہمارے معاشرے میں, لوگوں کی عزت اور آبرو کے گویا کیا ہے, بس بات بات میں ان کی غیبت کی جا رہی ہے, تہمتیں لگائی جا رہی ہے, ان کے متعلق غلط چیزیں لوگوں میں پھیلائی جا رہی ہے, سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے. اپنی زبان کو ایمان والوں کے معاملے میں بہت زیادہ جو ہے ہمیں بچانے کی ضرورت ہے. شریعت نے بڑی تاکید فرمائی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس طرح نعمت والوں کو دیکھ کر ان پر حسد کیا جاتا ہے, یہ نعمت والے بھی دوسری مصیبت میں مبتلا ہیں. ہر ایک کو چاہیے, اللہ نے اگر کچھ چیز ہمیں عطا فرمائی ہے, اللہ نے ہمیں, میں نے کہا نعمتیں مختلف ہیں, دنیا کی نعمتیں, آخرت کی نعمتیں. مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی, نماز کا اہتمام نصیب فرمایا, قرآن کی تلاوت کا اہتمام نصیب فرمایا, طہارت کی ہمیں گویا اللہ نے نعمت عطا فرمائی. تو اب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی وجہ سے ہرگز ہرگز اللہ کے کسی بھی بندے کے متعلق دل میں ذرہ برابر بھی تحقیر کا خیال آنا نہیں چاہیے. اگر آ گیا خدا نہ خواستہ تو یہ برباد کر کے رہتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو ان چیزوں سے خاص طور پر بچانے کی ضرورت ہے, اور اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس سے پورے پوری حفاظت فرمائے.